نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن او كما قال عليه الصلاه والسلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللہ سبحانہ و تعالی نے قران پاک میں ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت الى اخر الایت جو بھی ہم نے تلاوت کی کوئی بھی یہ شریعت جو ہے اللہ نے ہم پہ نازل کی ہے اس میں اللہ کسی کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالتا کوئی مشکل پریشانی نہیں ڈالتا شریعت سب کے لیے اس کے حساب سے اس کی استطاعت کے مطابق اس کی کیپیسٹی کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کی ہے یہ اتنی پاورفل آیت ہے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی انفیکٹ یہ لاسٹ دو آیات ہیں ان کے بارے میں اتنی احادیث روایات میں آتا ہے آمن الرسول بما انزل یہ تو پہلی کا تعلق سیکنڈ لاسٹ آیت کا جو مولانا ابھی عقائد ہمیں پڑھا رہے ہیں اگزیکٹلی اس کے ساتھ اور لاسٹ آیت کا تعلق ہمارے مسائل کے ساتھ آمن اور رسول سے آپ اسٹارٹ کریں یہ لاز وہ آیا لیکن اس کے بارے میں نبی سے پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجھے خاص عرش کے نیچے یعنی جنت کے خزائن میں سے مجھے یہ آیتیں دو عطا کی گئی ہیں ایک روایت میں آتا ہے اسے اپنے اوپر بھی لازم کر لو اپنے گھر والوں پر بچوں کو ہر کسی کے اوپر لازم کر لو ان دو آیات کو پڑھنا اتنی امپورٹنٹ آیت ہے ایک کا تعلق وہی عقائد سے لاسٹ آیت کا تعلق مسائل سے اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت عمر بن خطاب اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی ہاؤ از اٹ پاسبل کہ کوئی بندہ رات سونے سے پہلے ان دو آیتوں کو تلاوت کر کے نہ سوئے اتنی امپورٹنٹ آیتیں ہیں تو ہر بندے کو یہ معمول بنانا چاہیے بہرحال ہم اپنے ٹو کم بیک ٹو اور پوائنٹ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کہ کسی کے اوپر اللہ اس کی استطاعت کے مطابق اس سے زیادہ کیپیسٹی پہ بوجھ نہیں ڈالتا ابھی ہم نے حدیث پاک پڑھی استقیم ولا تحصوا ولن تحصوا کہ صراط مستقیم کا جو راستہ اللہ نے ہمیں ڈیفائن کیا ہے اور ہمارا تعلق خاص مسائل کے ساتھ ہے obligatory practices کے ساتھ ہے ہمیں جو صراط مستقیم کا راستہ اس میں عطا کیا ہے اللہ نے اللہ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو قائم اس پہ قائم ہو جاؤ اس کو پکڑ لو اور مضبوطی سے اس کو تھام لو ولا تحصوا اس کو مشکل آئے گی راستے میں possibilities ہوں گی لیکن وعلمو تم جان لو ان خیر اعمالکم الصلاۃ سب سے جو بہترین تمہارے لیے عمل ہے وہ تمہارے لیے نماز ہے ولا تحافظوا علی الوضوء الا مؤمن اور وضو جو ہوتا ہے اس کی صحیح معنوں میں حفاظت صرف ایک صحیح مومن بندہ ہی کرتا ہے تو دو باتیں اس حدیث میں ہمیں بڑی امپورٹنٹ پتہ چلیں ایک نماز دوسرا وضو تو ان دو چیزوں کے بارے میں خاص طور سے اس روایت میں ہمیں بیان کیا گیا تو اس آیت کو ذرا سا کھولیں اگر ہم اب دیکھیں تو ان دو معاملات میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی نفس کے اوپر مشکل نہیں ڈالا کسی مسئلے میں تو فرسٹ آف آل ہم لیں اگر نماز کو دیکھیں تو ان دو کو فردر کیٹیگرائز کیا جا سکتا ہے نماز کے بارے میں ہی دیکھیں تو ہم نے بہت ڈیٹیل میں الحمدللہ پچھلے سیشنز کے اندر نماز ڈسکس کی لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے انسان کہیں سفر پہ جا رہا ہے ٹریول کر رہا ہے اب اس زمانے میں تو خاص طور سے لیکن آج کل بھی پاسبل ہے یہ ہماری جماعتیں تبدیلی جماعتیں ہی نکلتی ہیں لوگ کہاں کہاں سکھر لڑکانا ادھر ایٹسٹرا ایٹسٹرا انٹیریئر میں بلوچستان کے ایریاز میں جاتے ہیں اور واٹ ایور اس طرح سے اور نارمل کوئی بزنس ٹرانزیکشن کے لیے ہی جا رہا ہے بزنس پرپز سے ہی جا رہا ہے کسی فارم میں ٹریول کر رہا ہے راستے میں مشکل آ سکتی ہے کہیں پہ پانی کی شارٹیج ہے کہیں پہ ٹائم کی شارٹیج ہے بس والا نہیں روکتا گاڑی کی بھائی نہیں پڑوں گا گاڑی نہیں روکوں گا کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اللہ نے ہمارے لیے بڑی آسانی فرما دی فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا سے استطاعت کے سے زیادہ میں نہیں مانگوں گا جتنی استطاعت ہوگی اس کے لیے آسانی کر دوں گا تو کیا آسانی کی نماز کو صلاۃ المسافر کے لیے ایک الگ بالکل باب قائم کر دیا شریعت اس صلاۃ المسافر کو اگر آپ دیکھیں تو ہم چار مین چیزوں کو اس کے اندر اسٹڈی کریں اور انڈرسٹینڈ کریں تو انشاءاللہ ہمارے سامنے یہ بات کھلے گی. پہلی چیز ظاہر ہے کہ یہ صلاۃ المسافر یہ آسانی ہے کیا؟ اگر ہم سفر میں جا رہے ہیں ٹریول کر رہے ہیں کیا آسانی ہے؟ پھر آسانی کیا ہونے کے بعد کس طرح سے اس کے احکامات کیا ہیں، اس کو پڑھنا کیسے ہے، اس کو ادا کیسے کرنا ہے. پھر تھرڈ چیز اس کی ویلیڈیشن کتنی ہے، کتنا عرصے، بھائی سٹارٹ تو ہم نے کر دی لیکن اب یہ ختم کتنے عرصے تک ہم اس کو صلاۃ المسافر کے حکم میں رہیں گے. اینڈ فورتھ چیز فائنلی کہ یہ پھر ختم کب ہو جائے گی، کتنے عرصے ویلڈ رہے گی اور پھر کتنے عرصے بعد اب ہم دوبارہ مقیم کی نماز پہ پوری نماز کے اوپر ہمارا ٹائم واپس آ جائے گا. تو فرسٹ پہلا پوائنٹ کہ یہ صلاۃ المسافر ایکٹیویٹ کب ہوگی، یہ ایکٹیویٹ ہونے کے بارے میں فقہاء نے بہت ڈیٹیلز دکھی ہیں ظاہر ہے، لیکن احادیث پاک میں آتا ہے روایت میں. اس کے جو مین نقطہ ہے، جو مین انڈرسٹینڈ کرنے کی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ مسافر کے حکم میں کوئی بندہ اس وقت آتا ہے جب اس کا جو سفر ہے اس زمانے کے اعتبار سے اگر کوئی بندہ اونٹ پہ ٹریول کر رہا ہو نا کیمل، تو 3 دن کا جو سفر ہوتا ہے مسافر جسے کہا جاتا ہے جرنی، 3 دن کا اس کے شہر کے بارڈر، جو بھی بارڈر ہمارے شہر کا لگتا ہے جس ریسپیکٹو سٹی میں بھی ہم رہتے ہیں، وہاں کا جو بارڈر ہو، جو اس کا شہر کی حد ہو، حدود جسے کہا جاتا ہے، اس سے فردر آن 3 دن کی جو ایک کیمل کے اوپر مسافت ہو کے 3 دن تک اس حال میں کیمل ٹریول کر رہے ہیں کہ قافلہ جا رہا ہے مثال کے طور پہ کیملز کے اوپر کیروین جا رہا ہے، وہ ایک پورا دن ٹریول کرے پھر رات کو وہاں پڑاؤ کرے پھر نیکسٹ ڈے ٹریول کرے پھر رات کو، تو آن اینڈ سو فورتھ 3 دن کی یہ جو ٹریول کا ڈسٹینس ہے وہاں سے آگے آن ورڈ مسافر کی نماز کا آرڈر اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو 72 کلومیٹرز وچ از رفلی 72 آورز 3 دن کی مسافت آن اے کیمل، تو پھر اس کے اوپر فقہاء نے ظاہر ہے اس کو اسٹڈی کیا کہ اپروکسیمیٹ کتنا ٹائم لگے گا. آج کل کے زمانے میں اس پہ بہت ریسرچ ہوئی کہ کتنا ڈسٹینس کتنا ہوگا، تو آج کل کے حساب سے رفلی 72 کلومیٹر کے قریب، ایک بعض فقہاء نے 78 کلومیٹر جس کے بارے میں فرمایا وچ از مور راجے کال میں گیا، 78 کلومیٹر رفلی اس کا جو ڈسٹینس بنتا ہے شہر کی حدود سے باہر. جب کوئی بندہ اس 78 کلومیٹر سے آگے جانے کا ارادہ کرتا ہے یا نکل جاتا ہے تو اب وہ مسافر بن جاتا ہے. تو یہ وہ پہلی چیز ہے جو ہمیں شریعت نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، میں تمہارے پہ کوئی استطاعت سے زیادہ پریشانی نہیں ہوگی، شہر سے باہر سفر میں جا رہے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز قصر ادا کرو جسے صلاۃ المسافر کہا جاتا ہے. سیکنڈ چیز، اب اس کے احکامات کیا ہوں گے، کیا اس میں ہمیں بینیفٹ کیا ہوگا، ہر 4 اس کا بینیفٹ یہ ہوگا، یہ سیکنڈ پوائنٹ، کہ ہر 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہو جائے گی، صرف 2 رکعت ادا کریں گے. کہیں پہ ہوں گے جماعت پڑھ رہے ہوں، انڈیویجل پڑھ رہے ہوں، 2 رکعت پڑھیں گے اور نماز سے ہم فارغ ہو جائیں گے 4 رکعت. ظاہر ہے فجر میں تو ہوتی 2 رکعت ہیں اور مغرب میں ہوتی 3 رکعت ہیں، تو وہ اس کیٹیگری میں نہیں ہے. ظہر، عصر اور عشاء 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت پڑھنا لازم ہو جائے گا. ایون دو اگر کوئی 4 رکعت، اگر کوئی اپنے اینڈ پہ بولے یار میں یہاں سے دبئی جا رہا ہوں، ٹریول کر رہا ہوں، ہوٹل میں رہ رہا ہوں، کمفرٹیبلی رہ رہا ہوں اور کوئی مجھے ایشو نہیں ہے، پرابلم نہیں ہے، میں 4 رکعت پوری پڑھ لیتا ہوں، تو نہیں اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، اس کی نماز باطل ہوگی، اسے قضا کرنی پڑ جائے گی. کیونکہ شریعت نے کہا جب میں نے آسانی دی ہے اب اس کو آسانی لو، یہ اللہ کا ہماری شریعت کا مزاج ہے کہ میں جب آسانی دے رہا ہوں تو پھر اس پہ اونجھڑا نہیں کرنی، پھر آپ نے وہ آسانی لینی ہے. تو ہر 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہو جائے گی، یہ ہمارا اس صلاۃ المسافر کا آرڈر ہو جائے گا. پھر اس میں مائنر کچھ چیزیں ہوں گی، مثال کے طور پہ آپ کہیں جماعت کرا رہے ہیں سفر کے اندر، جماعت کرا رہے ہیں، اس صورت میں یہ بھی پاسبل ہے آپ کہیں راستے میں رکے، کہیں کسی اسٹاپ ایریا میں، کسی ریسٹ ایریا میں رکے، کہیں پہ بھی پڑاؤ ڈالا مثال کے طور پہ، اسٹاپ اوور کیا جسٹ ٹو فریشن اپ وہاں نماز وغیرہ کے لیے، گیس اسٹیشن پہ رکے، وہاں کا کوئی لوکل مقیم بھی موجود ہے جو نماز پڑھنے کے لیے تیار ہے آپ کے ساتھ، تو ایک بندہ ہے مقیم، اس نے تو نماز پڑھنی ہے 4 رکعت، ایک ہے مسافر جس نے پڑھنی ہے 2 رکعت، اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں جو مسافر ہوگا اگر تو وہ امامت کرنا شروع کر دے اور وہ امام بن جاتا ہے تو مقیم ایٹ آل ٹائم اس کے پیچھے نماز ادا کر سکتا ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، نماز ادا کرے 2 رکعت کے بعد مسافر سلام پھیر دے گا اور مقیم کھڑا ہو کے اپنی 2 رکعت کمپلیٹ کر دے. دوسری سو آپشن یہ ہے کہ مقیم 2 رکعت پڑھا رہے اور 4 رکعت پڑھا رہے اور مسافر 2 رکعت پڑھنے والا ہے، ظاہر ہے اس کے اوپر قصر ہے، تو اس صورت میں بھی ٹیکنیکلی یہ مقیم کے پیچھے نماز ادا کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، 2 رکعت اس کی ایکچوئل کاؤنٹ ہو جائیں گی اور باقی 2 رکعت اس کی نفل نماز کاؤنٹ ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. صرف ایک مائنر سا ڈفرینس وہاں پہ آئے گا، باریک سا ڈفرینس، کہ اگر کوئی وقت ختم ہونے کے بعد نماز ادا ہو رہی ہے، مثال کے طور پہ یہاں سے ہم نکلے عصر کی نماز پڑھ کے حیدرآباد جانے کا ارادہ تھا، ہائی وے سے آگے پہنچے اب عصر کی نماز کے وقت ایسا ٹائم پہ آیا کہ عصر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا, مغرب کے وقت داخل ہو گیا. اب ہم نے کہا چلیں یار عصر تو کمپلیٹ کریں اپنی, پہلے عصر کی نماز پڑھانی ہے اور پھر مغرب کی نماز پڑھانی ہے. اس صورت کے اندر اگر تو مسافر امامت کر رہا ہے دین اٹ از فائن, لیکن اگر مقیم امامت کرنا شروع کر دے گا تو مسافر کی نماز نہیں ہوگی اس کے پیچھے, یہ نفل کاؤنٹ ہوگی, اس کو جا کے اپنی فرض نماز دوبارہ ریپیٹ کرنی پڑے گی. تو ان مائنر سی کچھ چیزیں ہیں کہ جب شریعت نے ہمیں آسانی دی ہے تو اس آسانی کو لیں, اس کے اوپر ہم وہ نہیں کریں. اور دوسری ایک چیز اور بھی اس کے اندر مینشن کرنا شاید غالباً ضروری ہے کہ جو نفل وغیرہ ہیں سنتیں ہیں وہ بھی اس میں نفل ہی کاؤنٹ ہوتی ہیں, سنتوں بھی. یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا 12 رکعت, جسے ہم سنت موقع کہتے ہیں, 12 رکعت دن میں ادا کیا کرتے تھے اور بلا ناغہ ایٹ آل ٹائم ادا کیا کرتے تھے. فجر کی 2 سنت, ظہر کی 4 سنت, 2 سنت مغرب کی, 2 سنت اور عشاء کی 2 سنت. یہ جو 12 رکعتیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہیں چھوڑا کرتے تھے الا یہ کہ سفر میں ہوتے تھے تو وہ سنتیں نہیں اکثر چھوڑ دیتے تھے, کیونکہ سفر کے حالات ایسے ہیں کہ آپ کو شریعت نے خود ایک چھوٹ دی ہے, ڈیل دی ہے, استطاعت نہیں ہے یا ہے بھی استطاعت, لیکن جب شریعت نے آسانی دی ہے ٹھیک ہے, اگر آپ فارغ بیٹھے ہیں تو نفل جتنے مرضی ادا کر لیں کوئی مسئلے کی بات نہیں, لیکن جو سنتیں بھی ہم اپنی طرف سے ادا کر رہے ہیں وہ ہوں گی ایکچولی نفل کے ہی آرڈر. بہرحال واللہ والا, تو یہ تو وہ ہو گیا نماز کا طریقہ کیا. اب تھرڈ چیز ہم یہ دیکھتے ہیں اس کے کتنے عرصے یہ ویلڈ رہے گی, نکل تو گئے ہم سفر میں, کتنے عرصے ویلڈ رہے گی؟ یہ اس وقت تک ویلڈ رہے گی جب تک کہ ہم کسی ایک مقام کے اوپر ایٹ لیسٹ 15 ڈیز رک جانے کا ارادہ نہ کریں. اگر ہم یہاں سے چلتے ہیں اور ہمارا ارادہ ٹیکنیکلی تو ایک مہینہ گھومنے کا ہے, ہم امریکہ گئے, ہم نے پوری سوچا یار یہاں سے نیو یارک جاؤں گا, بوسٹن جاؤں گا, شکاگو جاؤں گا, وہاں سے LA جاؤں گا, ایک ایک دو دو دن کے ٹرپ سے جاتا رہوں گا, ایک مہینہ بھی میں جا رہا ہوں لیکن میں ٹریول کر رہا ہوں تو میں مسافر ہی رہوں گا, لیکن کسی ایک شہر میں بھی میرا ارادہ ہے کہ اب میں اس پرٹیکولر شہر میں 15 دن یا اس سے زیادہ رہوں گا تو اب میں پوری نماز ادا کروں گا, میں مسافر کے آرڈر سے یا حکم سے باہر نکل جائیں, تو اس صورت کے اندر پوری نماز ادا کرنی ہے. ادر دین دیٹ جب تک ٹریول کر رہے ہیں تو قصر نماز بھی ادا کرنی ہے. ڈزنٹ میٹر, کوئی بندہ ہے وہ سوچتا ہے یار میں فلاں جگہ سفر پہ گیا, کسی کام سے, کوئی بزنس سے کوئی بندہ باہر گیا, کسی بھی شہر کی حدود سے باہر گیا, ود ان کنٹری ہو, آؤٹ سائڈ ہو, فورن کسی بھی دوسری جگہ پہ مسافر کے حکم میں آ گیا وہ, لیکن ایسا ہوا کہ بعض اوقات کوئی ڈیل ہماری چل رہی ہے اور ہمارا ارادہ ہے 2 دن بعد ہم واپس چل جائیں گے اپنے گھر کو, لیکن 2 دن بعد ڈیل کنکلوڈ نہیں ہوئی, اب کیا کریں بھائی؟ 4 اس نے آپ کو وہاں کے مینیجر نے جو بھی جس کمپنی سے آپ نیگوشیشن کر رہے ہیں اس نے کہا نہیں ہمیں 2 دن اور چاہیے, آپ نے کہا ٹھیک ہے میں اپنا ٹرپ 2 دن ایکسٹینڈ کر لیتا ہوں. تو اس صورت میں جب تک ایون 15 دن گزر بھی جائیں گے تو بھی بندہ اس وقت تک مسافر رہے گا جب تک کہ وہ خود نیت نہ کر لے کہ اب میں نے 15 دن ایٹ لیسٹ یہاں رہنا ہے. اب وہ 2-2 دن کر کے چاہے وہ 2 مہینے بھی رہ جائے کسی بھی شہر میں, لیکن وہ مسافر کی طرح قصر نماز ہی ادا کرتا رہے گا, کیونکہ اس کے اوپر حکم یہی ہے. اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے ایک روایت میں, وہ ایک مرتبہ آذربائیجان میں کسی کام سے, اور وہاں آذربائیجان میں ان کا یہی ایگزیکٹلی ایسا ہی ارادہ تھا کہ میں کچھ دن رہوں گا اور واپس چلا جاؤں گا, مگر وہاں کسی وجہ سے انہیں رہنا پڑا, زیادہ کرتے 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 6 مہینے ہو گئے, 6 مہینے وہ آذربائیجان میں رہے لیکن انہوں نے قصر نماز ہی ادا کرتے رہے وہ 6 مہینے. تو یہی وہ معمول ہے جس کے بارے میں شریعت بتا ہمیں کہتی ہے کہ آپ نے جتنا عرصے بھی رہنا ہے جب تک نیت نہیں کر لیں کہ اب میں نے 15 دن یہاں رہنا ہے, اس وقت تک وہ سفر کے لیے قصر نماز ہی ادا کرتا رہے گا. فائنلی اس کے بارے میں فورتھ جو بات ہم نے انڈرسٹینڈ کرنی ہے قصر نماز کے حوالے سے, یہ ختم کب ہوگی؟ یہ ختم آف کورس ایک تو صورت یہی ہے کہ 15 دن سے زیادہ ہمارا سٹے ہو گیا, نیت کر لی ہم نے کہیں پہ رکنے کی, اور سیکنڈ چیز ہے کہ ہم اپنا جسے کہا جاتا ہے اسے عربی زبان میں فقہ کی لینگویج میں کہا جاتا ہے وطن اصلی, وچ مینس کہ ہمارا جو ہوم ٹاؤن ہے, ہمارا جہاں پہ گھر ہے, ہم جب اس گھر کے حدود میں اپنے شہر کی حدود میں بارڈر میں باؤنڈری میں انٹر ہوں گے اب ہم آٹومیٹکلی مقیم بن جائیں گے. یہ دوسری صورت ہے ہمارا, اب ہم مسافر کے حکم سے باہر نکل گئے, ایون دو یہ پاسبل ہے کہ میں باہر سے آیا اپنا کراچی گھر آیا لیکن 2 دن بعد میری دوبارہ ٹریول میں نے کہیں کرنا ہے, میں 15 دن یہاں نہیں رہوں گا, لیکن کیونکہ یہ میرا وطن اصلی ہے, یہ میرا گھر ہے, یہاں پہ میں نے رہنا ہے, میرا رہنے کا مقیم ہونے کا ارادہ ہے, اس چاہے میں نے 15 دن نہیں بھی رہنا مگر میرا پورا سیٹ اپ ہے یہاں پہ, یہ میرا گھر ہے,
اس صورت میں میں پوری نماز ادا کی جائے گی, قصر نماز ادا نہیں کی جائے گی. چاہے ایسا بھی پاسبل ہے کوئی بندہ اس کے دو گھر ہیں, ایک کراچی میں ایک لاہور میں ہے, اور آدھا دن یہ ایک ہفتہ یہاں رہتا ہے ایک ہفتہ وہاں رہتا ہے, اور دونوں اس کے گھر اس طرح کے ہوئے ہیں کہ وہاں اس کا پورا رہنے کا کھانے پینے کا ہر چیز کا بندوبست سسٹم ہے, تو اس صورت میں وہ پوری نماز بھی ادا کرے, وہ قصر نماز ادا نہیں کرے. جب وہ اپنے وطن اصلی یعنی کہ وہ ایسے گھر کے اندر موجود ہو جو اس کا ایکچوئل گھر ہو, وہاں اس کا سارا سسٹم اس کے بندوبست ہو رہنے کا, اور سارے جو اس کی یعنی ایوری ڈے نیڈز ہیں اس کی جو وہ فلفل ہونے کی وہاں پہ پاسبلٹی ہو. سیکنڈ چیز اس روایت کے اندر ہم نے کی, ایک تو ہم نے اسٹڈی کی نماز, کہ ان خیر اعمالکم الصلات, سب سے بہترین چیز ہے نماز. تو نماز میں اللہ نے ہمیں آسانی دی کہ بھائی اگر مشکل ہے ٹریول کر رہے ہو ٹھیک ہے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے, آپ قصر نماز ادا کرو. سیکنڈ چیز اس حدیث میں ہم نے جو روایت ابھی اسٹڈی کی اس میں کیا فرمایا, ولا یحافظ وضوء الا مؤمن, وضو کی حفاظت صرف مومن بندہ ہی کرتا ہے, جو صحیح مومن بندہ ہوتا ہے وہ اپنے وضو کی حفاظت کرتا ہے. تو کیا مطلب ہے کہ اگر وضو با وضو رہنا ہے, اس کی اتنی بڑی شریعت کے اندر ایک اہمیت ہے, اتنی بڑا امپورٹنس ہمیں دی گئی, ایک روایت میں آتا ہے ہر وقت جو با وضو رہنے کی اتنی فضیلتیں ہیں, اتنی فضیلتیں ہیں کہ یعنی اس کے اوپر ایمپل احادیث ہمیں ملتی ہیں جو بیان کرنا پاسبل نہیں ہے ایک سیٹنگ کے اندر, کتنی وضو کے فضائل کے اوپر ہمیں حدیثیں ملتی ہیں. تو ایٹ آل ٹائم وضو رکھنا ہی ان اٹ سیلف بہت بڑی ایک سعادت کی فضیلت کی بات ہے, لیکن یہ ہے کہ اکثر اوقات ہمیں یہ بھی کنفیوژن ہوتا ہے, اچھا میں نے وضو کیا تھا اور پتہ نہیں میرا وضو ہے یا نہیں ہے, ویلڈ ہے یا نہیں ہے, جسے کہا جاتا ہے اب نلیفائی تو نہیں ہو گیا, وائڈ تو نہیں ہو گیا, میرا وضو ٹوٹ تو نہیں گیا, بندے کو اکثر کنفیوژن ہوتے ہیں. اسے فقہ کی لینگویج میں عربی زبان میں کہا جاتا ہے نواقض وضو. اب اس کا تعلق چاہے ہم سفر میں ہوں ٹریول کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں, ایون مقیم ہوں اپنے گھر میں بھی, تو اس صورت میں بھی پاسبل ہے کہ ہمارا وضو ہو یا نہ ہو. اس میں دو یا تین باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. پہلی بات کو یہ دماغ میں رکھنا ضروری ہے, شریعت کے اندر جو غالب گمان ہوتا ہے وہ شک کے اوپر حاوی ہوتا ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا کہ میں مجھے یقین تھا کہ میں نے وضو کیا تھا, میں یقین تھا میں شور تھا میں نے وضو کیا, مگر مجھے پتہ نہیں میرا وضو پتہ نہیں ٹوٹ تو نہیں گیا, غلطی سے بھول گیا یا مجھے پتہ ہی نہیں آیا, میں مجھے یاد نہیں ہے پتہ نہیں میرا وضو ٹوٹ تو نہیں گیا, تو اس صورت میں تو اس بندے کا وضو رہے گا, کیونکہ شریعت کسی کی استطاعت سے زیادہ اس پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی. اگین شریعت بڑی آسانیاں پیدا کرتی ہے انسان کے لیے, انلیس بس ہم اس کو نو ہاؤ ہمارے پاس ہوں, ہم اس سے دیکھتے ہوئے آگے چلیں تو ہمارے لیے بڑی انشاءاللہ آسانیاں اس کے اندر. تو پہلی چیز وضو کیا تھا اور یاد تھا وضو کیا ہے, شور تھے, یہ یاد نہیں ہے کہ وضو ٹوٹا تھا, تو آپ کا وضو رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ, یہ شریعت ہے. دوسری چیز, اب وضو ٹوٹنے کی کیا کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں, ہمارا وضو تھا ہم نے ٹوٹ گیا, یہ کس کس فارم میں ٹوٹ جا سکتا ہے, اسے کہا جاتا ہے نواقض وضو یا وضو نلیفائی ہونا, وائڈ ہونا, انویلیڈیٹ ہونا. تو اس کے بارے میں پہلی تو قسم ظاہر ہے ٹوائلٹ وغیرہ کا بال براز کا نکلنا, اور دوسری ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ جسم کے کسی حصے سے بھی خون پیپ یا اس قسم کی پیپ ود خون ملاوٹ کے نکلنا اور بہہ جانا, اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. کسی بھی جسم کے باڈی پارٹ سے اگر خون نکل گیا, پیپ نکل گیا, کوئی دانا تھا وہ پھٹ گیا, اس سے پیپ نکل آیا باہر اور وہ بہہ گیا باڈی کے اوپر نیچے اوپر یعنی اسپریڈ ہو گیا, یا خون تھا کہیں کٹ لگا اور وہ خون تھا, جب تک کہ وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے اور بہہ کے آگے نہیں گیا تب تک اٹس فائن, بٹ اگر وہ بہہ گیا باڈی کے اوپر اب وضو ٹوٹ جائے گا, تو وضو دوبارہ کرنا لازم ہو جائے گا انسان کے اوپر اس صورت کے اندر. ایک تو یہ پاسبلٹی ہے. اس میں تین ڈفرینٹ کیٹیگریز کے اندر ہم اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں ٹیکنیکلی وضو ٹوٹنے کو. پہلی یہی کیٹیگری ہے کہ نکلنا وضو کا, کہیں دانا تھا پھٹ گیا, خون پیپ ٹوائلٹ وغیرہ کا یا ہڈی کا خارج ہونا, گیس وغیرہ نکلنا باڈی سے, جو نارمل کا سینیریو ہے. اور ایک چیز اور کہ الٹی منہ بھر کے نکل جانا, وامٹ کر دینا, منہ بھر کے وامٹ کر دینا, اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو پہلی تو یہ کیٹیگری ہے جو کسی نہ کسی فارم میں جسم سے کسی چیز کا مواد کا نکلنا, اخراج کہا جاتا ہے جسے, اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. دوسری وہ کیٹیگری ہے کہ اخراج تو نہیں ہے یہاں پہ, لیکن کوئی بندہ ہے وہ بیٹھے بیٹھے سو گیا, تو اس صورت میں وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں. اس کے بارے میں شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر وہ اس سینیریو کے اندر سویا ہے کہ اس کی کہیں پہ بھی جو بیک ہے وہ کہیں ٹیک لگا کے نہیں سویا ہو یا لیٹ کے نہیں سویا ہو تو اس کا وضو اس صورت میں قائم رہے گا, کنٹینیو رہے گا, اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. یعنی ٹیکنیکلی اگر کوئی زمین پہ بیٹھا ہوا ہے, اسے فقہ کی لینگویج میں کہا جاتا ہے تمکن علی الارض, کوئی زمین کے اوپر بیٹھا ہوا ہے تو اس صورت میں اس کا بندے کا وضو نہیں ٹوٹے گا, اس کا بندہ ویلڈ رہے گا چاہے وہ 10 گھنٹے بیٹھا رہے زمین پہ, اس کا وضو ویلڈ رہے گا جب تک انلیس اس کا خود ٹوٹا ہے وضو, انلیس اب وہ سو بھی گیا تو بھی وضو اس کا باقی رہے گا. لیکن اگر وہ ایسی حالت میں سو گیا کہ آنکھ لگ گئی, ایسی سینیریو کے اندر کہ اس کی بیک کسی چیز کے ساتھ ٹیک لگا کے, یا تو وہ بیٹھا ہوا تھا کہیں صوفے پہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا, یا ویسے ہی اپنے ہاتھ سے ہی ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا, اس کا ٹیکنیکل نقطہ ایسے سمجھیں کہ کوئی ایسی چیز جس کے اوپر انسان کی بیک جو ہے وہ ریلائے کر رہی ہو, اگر وہ چیز پیچھے سے ہٹ جائے تو وہ گر جائے انسان, یہ اس کا بیسک نقطہ ہے. اس کو کہا جائے گا کہ یہ تمکن علی الارض نہیں ہے, یہ اس بندے کا وضو اگر انلیس ہو گیا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. تو یہ پہلی چیز ہو گئی. دوسری چیز, بندہ ہنس پڑا. مثال کے طور پہ, عام طور پہ اگر ہم جتنا بھی ہنس گئے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا, ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, لیکن یہ وہ تھرڈ چیز ہے جو وضو ٹوٹنے کی سچویشن جو عام طور سے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی یا اس کے اوپر مسکنسیپشن یا غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں, یہ اس کا تعلق ہے نماز کے اندر سے. اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا. اس کو ایسے سمجھیں کہ ہنسنے کی 3 ڈفرنٹ فارمز آف کیٹیگریز ہوتی ہیں, عربی زبان میں بھی ہوتی ہیں, اردو میں بھی ہوتی ہیں, انگلش میں بھی ہوتی ہیں, ان آل لینگویجز ہم دیکھتے ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے کہکا لگانا, آواز بلند زور سے کہکا لگا کے ہنسنا. دوسری کیٹیگری ہوتی ہے زحک کہا جاتا ہے, جسے عربی زبان میں جسے ہم کہتے ہیں اسمائل کیا, بندے نے اسمائل کیا, اس کا منہ کھل گیا, اس کے دانت یعنی اس کے ٹیت واضح ہو گئے, نظر آ گئے, اور سامنے والے کو پتا ہی ہنس رہا ہے لیکن اس کی آواز نہیں ابھی آئی کسی کو, زور سے اس نے آواز تو نہیں ہنسا لیکن اس کے دانت واضح ہو گئے ہنس کے. تیسری فارم جو ہے ہنسنے کا, اسے کہا جاتا ہے تبسم, یعنی وہ بندہ اتنا لائٹ مسکرایا کہ اس کے لپس, اس کے ہونٹ کھلے نہیں, اس کے دانت واضح نہیں ہوئے, بس وہ دل ہی دل میں صرف مسکرایا, یوں سمجھ. تو اس تھرڈ فارم میں تو کوئی ایشو کی بات نہیں ہے, تھرڈ فارم میں تو اس کا وضو برقرار رہتا ہے ایٹ آل ٹائم, چاہے نماز میں بھی ہو جائے, غلطی سے ہو سکتا ہے کبھی کوئی تھاٹ آ جائے بندے کو اور اندر سے اس کی ہنسی دل میں وہ بندہ ہنس پڑے, لیکن اگر وہ اس کا منہ کھل گیا, دانت واضح ہو گئے, اس سے اس کا نماز کے اندر اگر وہ تھا تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور یہاں تک اگر وہ کہکا لگا کے ہنس پڑا تو وضو بھی ٹوٹ گیا اور نماز بھی ٹوٹ گئی, اور اس کے اوپر لازم ہوگا وہ جائے اور وہ دوبارہ سے وضو کر کے اور نماز ادا کرے. تو یہ وہ تھرڈ کیٹیگری تھی وضو ٹوٹ جانے کی, جسے نواقض وضو کہا جاتا ہے. فائنلی اس وضو کے حوالے سے ایک لاسٹ بات میرا خیال ہے مینشن کر دینا یہاں پہ ضروری ہے, کہ ایک روایت میں آتا ہے من غسل میتن فلیغتسل, جو بندہ کسی میت کو غسل دے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ غسل کرے. ومن حملہ فلیتوضا, اور جو میت کو اٹھائے تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے. تو یہ جاننا ضروری ہے, اکثر اوقات ہم لوگ اس چیز کو اتنا نالج نہیں ہوتی یا فار واٹ ایور ریزن, اگر کبھی ظاہر ہے ایک نارمل سی بات ہے کسی کے گھر میں بھی پاسبل ہو سکتی ہے, جو بندہ میت کو غسل دے اسے چاہیے کہ وہ خود بھی پھر غسل کرے. اور دوسری فرمایا وان حملہ, جب میت کے ساتھ چلتے ہیں اٹھاتے ہیں جاتے ہیں, فائنلی تکفین وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد ایٹ لیسٹ وضو کر لیا جائے, یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, ایک روایت میں آتا ہے جو اس وضو یا نواقض وضو کے حوالے سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ تو نہیں ہے بٹ انڈائریکٹلی اس کا بہت امپورٹنس ہے طہارت کے باب میں, تو اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ اس کے اوپر ضرور بات کریں. وہ ہے کہ کوئی گندگی یا نجاست کسی کے جسم کے کپڑوں پہ لگ جانا, اس کا کیا حکم ہوتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے جا رہے تھے, ایک دو لوگوں کی وہاں پہ قبریں موجود تھیں, تو مرہ قبرائیں, دو قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے پوچھا یہ قبریں کس کی, تو کسی نے بتایا بھائی فلاں فلاں آدمی کی, انہوں نے کہا ان دونوں قبروں کے اوپر سخت عذاب ہو رہا ہے, سخت عذاب. اور پھر آپ نے فرمایا کہ ایک پہلے تو آپ نے ایک گیلی تر کھجور کی ایک شاخ لی, جسے کہا جاتا ہے بالکل ویٹ کھجور کی ٹری ہوگا سامنے کو, اسے توڑی, اسے بیچ میں سے ایسے چیر کے آدھا کیا اور ایک قبر پہ رکھ دیا اور دوسرا دوسری قبر پہ, اور پھر ہوپ اپنی ظاہر کی کہ آئی ہوپ کہ اللہ ان, جب تک یہ ایٹ لیسٹ لکڑیاں سوکھ نہیں جاتی, اللہ ان کی قبر کا جو عذاب ہو رہا ہے اس میں آسانی پیدا کرنا. پھر صحابہ نے ظاہر ہے پوچھا کہ یہ عذاب کیوں ہو رہا تھا ان کو آپ کو کیسے پتا لگا؟ ظاہر ہے وحی کے ذریعے تو پتا لگ گیا, لیکن کیوں ہو رہا تھا عذاب؟ تو فرمایا کہ یہ جو ایک قبر والا ہے یہ بال برات سے نہیں بچتا تھا, اور دوسرا قبر والا جو ہے یہ چغل خوری بہت کرتا تھا. اس وجہ سے ان دو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ان پہ عذاب ہو رہا ہے. ایک چغل خوری تو بڑا آسان ہے سمجھنا, ظاہر ہے چغل خوری بہت بری چیز ہے اور اس سے بچنا چاہیے, اس وجہ سے یہ قبر کے عذاب میں ہونے کا بھی ایک وجہ چغل خوری تھی. لیکن دوسری چیز فرمایا یہ بال برات سے نہیں بچتا تھا, یعنی کس کے اوپر جب یہ ٹوائلٹ وغیرہ سے فارغ ہوتا تھا یا جاتا تھا تو یہ اپنی کلینلینس کا صحیح طریقے سے خیال نہیں رکھتا تھا, اس وجہ سے اسے ایک عذاب قبر ہو. بلکہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے ایک مرتبہ ایک شخص کو عذاب قبر ہو رہا تھا, بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ یہ کس قسم کا آدمی تھا, اس کے اوپر کیوں اتنا عذاب ہوا یا کچھ اس طرح کا واقعہ آتا ہے ایک روایت میں. تو اس کی بیوی نے کہا کہ یہ ویسے تو بہت نیک آدمی تھا, میرا بہت خیال رکھتا تھا, ایک اس میں خالی عادت تھی اپنی بکریوں وغیرہ کو اپنے ہرڈ کو جب لے کے جاتا تھا چرانے گھمانے جو بھی فیڈ کرنے یا ٹہلانے, وہاں پہ بکریوں وغیرہ کا کوئی پیشاب وغیرہ ایکسیٹرا یورین کی بکری میں گری تو یہ اپنے کپڑوں کا خیال نہیں رکھتا تھا, اس کی چھینٹے اس کے کپڑوں پہ اڑتے تھے اور گرتے تھے اور یہ اس کا خیال پاکی کا نہیں رکھتا تھا, اس وجہ سے اس کو عذاب قبر ہو رہا تھا. اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی استنزہ عن البول فإنه عامۃ من عذاب القبر منه, یہ بول براز جو یورین ہے ٹوائلٹ وغیرہ کی جو گندگی ناپاکی ہے اس سے بچو, کیونکہ اکثر اوقات عذاب قبر اسی وجہ سے ہوا کرتا ہے. تو یہ اتنی ڈینجرس چیز ہے جس کا ہم عام طور سے خیال نہیں رکھتے. اب ٹیکنیکلی اسپیکنگ ہم کوئی بولے اس سے وضو تو نہیں ٹوٹتا, اگر میں جا رہا ہوں اور میرے کوئی چھینٹا گر گیا اور میرے پاؤں پہ لگ گیا میرے ہاتھ پہ لگ گیا اس سے ٹیکنیکلی وضو نہیں ٹوٹتا, وہ بس جگہ پاک کر لی جائے وضو تو کنٹینیو کر سکتا ہے بندہ. لیکن یہ ان ایک سیلف اتنی بری چیز ہے کہ اس سے بچنا ان ایک سیلف اتنا ضروری ہے کہ ہمیں چاہیے اس کا خاص خیال رکھیں, اس کے بارے میں بہت احتیاط کریں, کیونکہ یہ اکثر اوقات عذاب قبر کا خدا نخواستہ پھر وجہ اور ریزن بنتا ہے. ظاہر ہے اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے جیسے اکثر اوقات لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ شاور لینے گئے تو وہیں پہ یورین پیشاب وغیرہ بھی کر دیا, اس طرح کی روایت میں آتا ہے کہ اکثر جو لوگوں کو وساوس کی بیماری ہوتی ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے, وہ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے, تو اس کام سے بھی بچنا چاہیے. اس سے وسوسوں کی بیماری آنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان سے اس وجہ سے ہوتا ہے. تو کیونکہ ظاہر ہے وہ ان اٹ سیلف اتنی بری چیز ہے اور پاکی کا خاص خیال رکھنا چاہیے ایٹ آل ٹائم, اس وجہ سے یہ روایات بھی جو آتا ہے ان کے عمل کرنے کے لیے یہ مینشن کر دینا بس ضروری ہے. بہرحال آج کے لیے میرا خیال ہے نوافل وضو اور صلات کے حوالے سے جیسے آیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ اللہ کسی بھی نفس کے اوپر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا, تو یہ باتیں دونوں جو ہمیں بتائی گئی ایک نماز کے حوالے سے وضو کے حوالے سے بڑی آسان سی باتیں ہمارے اپنے لیے آسانی کی بات ہے. ظاہر ہے ایک بندہ ہے مثال کے طور پہ وہ کوئی گیم کھیل رہا ہے کوئی اسکواش ٹینس کسی کا ٹورنامنٹ ہے, ایک ہوتا ہے انڈر 12 کیٹیگری ایک ہوتا ہے انڈر 14 ہے یہ انڈر 16 ہے اور ایک ہوتا ہے اوپن چیمپئن شپ ہے, سب کی ہے جس کی مرضی آ جائے. اب اگر ایک بچہ ہے انڈر 12 کیٹیگری کا اور وہ جا کے اوپن چیمپئن شپ میں کھیلے گا تو آبویسلی 99% چانس ہے موسٹ پرابلی ہار کے آئے گا, لیکن ظاہر ہے اگر وہ اپنی لائن میں انڈر 12 کے ٹورنامنٹ میں کھیلے گا تو پاسبل ہے آسانی سے جیت جائے. تو اسی طرح سے گریجولی جب شریعت چلتی ہے ہمارے اوپر انسان اپنے اوپر شریعت کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو جتنی استطاعت ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہماری استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. جب ہم ورک آؤٹ کرنے جاتے ہیں مثال کے طور پہ ویٹ اٹھانا اسٹارٹ کرتے ہیں, پہلے دن اگر کوئی بندہ 20-30-40 کے جی کے اٹھا کے ڈمبل اسٹارٹ کر دے گا ظاہر ہے اگلے دن تو اس کا ہاتھ ہی سن ہو جائے گا, وہ اٹھ ہی نہیں سکے گا شاید موسٹ پرابلی بیٹ سے. لیکن اگر وہ بالکل لائٹ ویٹ 2-4-5 کے جی سے اسٹارٹ کرے گا ورک آؤٹ اور سلولی گریجولی ویٹ کو بڑھاتا جائے گا تو ایک دن آئے گا وہ پرابلی مسٹر ورلڈ یا مسٹر یونیورس بھی بن جائے گا. لیکن رائٹ اوے سب چیزوں کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کر دینا وہ خود ہماری اپنی بیوقوفی اپنی ناسمجھی ہوگی, شریعت کسی کے اوپر بھی اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ کبھی بھی نہیں ڈالتی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.